الفاتحة.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، گزشتہ دو مجلسوں میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ ہم انسان محتاج ہدایت ہیں، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ جل شانہ نے ہم انسانوں کو عطا کی ہے وہ ہدایت کی نعمت ہے. محتاج ہدایت و تربیت اس لیے ہیں کہ انسان کرے ارض کی دیگر مخلوقات سے بالکل جدا اور الگ ہے. انسان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب جیسی ہیں جیسی انہیں ہونا ہے، اللہ نے انہیں بنا دیا ہے. اس میں ان کا اپنا کوئی کردار، اپنا کوئی ہاتھ نہیں ہے. انسان اللہ کی وہ منفرد مخلوق ہے جسے خود سے بننا ہے. ساری مخلوقات ان کی حیات، ان کی زندگی اسی دنیا تک ہے. اس دنیا کے بعد ان کے لیے کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی حیات نہیں ہے. بکری جب تک زندہ ہے بکری ہے، شیر جب تک زندہ ہے شیر ہے. مر گیا قصہ تمام، بکری مر گئی قصہ تمام. لیکن انسان کا قصہ موت پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اصلی زندگی تو موت کے بعد ہی شروع ہوتی ہے. موت سے پہلے کی زندگی جو ہے وہ تمہیدی زندگی ہے، تیاری کی زندگی ہے. موت کے بعد جیسا بننا ہے اس کی تیاری موت سے پہلے کرنا ہے. عرض کیا تھا کہ ہماری زندگی کے چار مرحلے ہیں. ایک مرحلہ وہ ہے جب ہم شکم مادر میں تھے، ایک مرحلہ وہ ہے جب دنیا میں آ گئے، تیسرا مرحلہ ہے برزخ کا، چوتھا مرحلہ ہے آخرت کا. چار مرحلے ہماری زندگی کے ہیں. ہم ازلی تو نہیں ہیں مگر ابدی ضرور ہیں. ایک زمانہ تھا نہ تھے ہو گئے، اب جب ہو گئے تو فنا نہیں ہمارے لیے. مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: ایہا الناس انا خلقنا وایاکم للبقاء لا للفنا.
اے لوگو، اللہ نے ہمیں اور تمہیں، صرف اہل بیت کی بات نہیں ہے، صرف معصومین کا انا خلقنا و ایاکم، ہمیں اور تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، باقی رہنے کے لیے، فنا ہو جانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. صرف یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیے جاؤ گے. لیکنکم من دار الى دار تنقلون، ایک جگہ سے دوسری. تو یہ موت فنا نہیں ہے. ہماری اردو زبان نے موت کے لیے واقعی لفظ انتخاب کر لیا. ہم کیا کہتے ہیں فلاں صاحب کا؟ انتقال و شفٹنگ ہے. ہندوستان یا پاکستان میں تھے تب بھی زندگی تھے، منتقل ہو کے امریکہ چلے آئے تب بھی زندگی ہے. تو عزیزو، دوسرا مرحلہ جو اصلی مرحلہ زندگی کا جو ہے، وہاں سب کچھ ہمیں خود سے بنانا ہے. ماں کے پیٹ میں سارا کام اللہ کا، ہمارا کچھ نہیں تھا. دنیا میں کچھ اللہ کا، کچھ ہمارا. ہاتھ اللہ نے دیا، زمین اللہ نے، کلرز کر چکا ہوں، مگر جوتنا تو ہمیں کو ہوتا ہے نا، بیج ڈالنا تو ہمیں کو ہوتا ہے، سچائی تو پانی اس نے برسا دیا، سچائی تو ہمیں کرنا ہے، بہ رہا ہے. کھانا تیار ہو گیا، ہاتھ اس نے دے دیا، لقمہ اٹھا کے دہن تک ہمیں پہنچانا ہے. خود بخود لقمہ دہن میں پہنچ نہیں جائے گا. لیکن تیسرا مرحلہ، چوتھا مرحلہ جو ہے برزخ اور آخرت کا، وہاں سب کچھ ہمیں خود بنانا ہے. کل عرض کیا تھا کہ حتی انسان اگر بننا ہے، انسان بھی اگر بننا ہے تو ہمیں خود سے انسان بننا ہے. چاہے وہاں پر حیوان بنے، جس طرح کا حیوان ہمیں پسند ہے اس طرح کا حیوان بن جائے، اختیار ہے. انسان اگر بننا ہے تو خود سے بننا ہے. وہاں رہائش کہاں رہنا چاہتے ہیں؟ جنت میں رہنا چاہتے ہیں یا جہنم میں؟ وہ بھی ہمارے اپنے اختیار میں. اگر ہم نے اپنے لیے جنت بنایا ہے تو جنت میں جائیں گے، جہنم بنایا ہے تو جہنم میں جائیں گے. خدا نہ کسی کو جنت میں بھیجتا ہے نہ جہنم میں ڈالتا ہے. یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہمیں جنت یا جہنم میں لے جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ہم بناتے ہیں اپنے لیے جنت. ابھی اسی وقت ہم مصروف ہیں، انشاءاللہ یہاں سب یہ جو ہے وہ جنت بنا رہے ہیں. ہم بھی بنا رہے ہیں، آپ بھی بنا رہے ہیں، ہم بھی جنت بنا رہے ہیں. اگر یہاں آنے کا مقصد خدا کی خوشنودی ہے، ممبر پہ آ جانا تو کافی نہیں ہے. ممبر پر آ جانا شرف نہیں ہے، شرف ممبر کے لوازمات کا خیال رکھنا ہے. حق ممبر ادا کر لیا تو شرف ہے، اور اگر ممبر پہ آنے کے بعد حق ممبر ادا نہ ہوا تو نہ صرف یہ کہ ہمیں جنت میں نہ لے جائے گا بلکہ جہنم کا ایندھن بنا دے گا. سرکار سید سجاد نے دربار یزید میں کیا کہا تھا اس خطیب سے؟ جب خطیب ممبر پہ گیا تھا اور اس نے ممبر پہ جانے کے بعد وہ سارے محامد اور یہ جو ہے مناقب جو اہل بیت اطہار کے تھے وہ بنی امیہ سے جوڑ دیے، اور وہ سارے نقائص، عیوب، برائیاں، گناہ جو بنی امیہ میں پائے جاتے تھے ان کے نسبت اہل بیت کی طرف دے رہا تھا. جب ممبر سے اترا تو خطاب کر کے مولا نے کیا کہا تھا؟ ایوہ الخاطب اشتریتا سخط الخالق برضا المخلوق. اے خطیب، تو نے بندے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا. بندے کو خوش کرنے کے لیے ممبر پہ آنے کے بعد خطیب کا فریضہ اللہ کو خوش کرنا ہے. البتہ اگر اللہ کو خوش کریں گے تو جو اس کے بندے ہیں وہ خود بخود خوش ہو جائیں گے، جو اس کے بندے ہیں. جو شیطان کے چیلے ہیں ان کی خوشی کا ہمیں کوئی خیال بھی نہیں ہے. ایہا الخاطب اشتریتا سخط الخالق برضا المخلوق، تو نے یہ کام انجام دیا، تیرا انجام کیا ہوگا؟ فلتبوع مقعدک من النار، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے. امام سجاد کا یہ جملہ فقط دربار یزید کے خطیب سے نہیں ہے، قیامت تک آنے والے سارے خطیبوں سے ہے. آپ جو بیٹھے سن رہے ہیں آپ بھی جنت بنا رہے ہیں اپنے لیے. ہم انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا نیت وہ رہی, مقصد وہ ہے خدا خوش رہے, بندہ خوش رہے یا نہ رہے. شمیم صاحب کو خوش کرنے کے لیے ممبر پہ اگر آ گئے ہیں فلتبوا مقعدک من النار. تو عزیزو ہم اسی وقت ہماری زندگی کا ہر لمحہ, کوئی کام ہمارا ایسا نہیں ہے جو اس مہم سے خالی ہو. کوئی کام, سونا, جاگنا, کھانا, پینا, بات کرنا, جاب پہ جانا, جتنی چیزیں, بزنس, کاروبار, سب ہم اسی وقت یا اپنے لیے جنت بنا رہے ہیں یا جہنم بنا رہے ہیں. بنا بنایا پہلے سے نہیں ہے. شب معراج کا واقعہ ہے, سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے. کاہے لے گئے تھے؟ قرآن مقصد تو بیان کر دیا تھا نا, لے نورے یہو من آیاتنا. کیوں گئے تھے؟ نشانیاں دکھا رہا تھا پروردگار. جبریل کے ساتھ سیر ہو رہی ہے, ایک جگہ پہ پیغمبر رک گئے. فرشتے کچھ مصروف کار تھے, کچھ بنا رہے تھے. جبریل یہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ فلا بندے مومن کے لیے محل بنا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد فرشتوں نے ہاتھ روک لیا, بیٹھ گئے. جبریل یہ فرشتے رک کیوں گئے؟ فرشتے تھکتے تو نہیں نہ ہیں, یہ رک کیوں گئے؟ ہاتھ روک کیوں لیا؟ بنا کیوں نہیں رہے محل؟ کہ یا رسول اللہ فرشتے تو نہیں تھکتے, میٹیریل ختم ہو گیا ہے. عمارت کے لیے, بلڈنگ کے لیے, محل بنانے کے لیے فقط لیبر تو کافی نہیں نہ ہے, میٹیریل چاہیے. یا رسول اللہ میٹیریل ختم ہو گیا. جبریل میٹیریل کہاں سے آتا ہے؟ کہا جب بندے مومن کوئی نیک کام کرتا ہے تو میٹیریل میں تبدیل ہو کر کے یہاں پہنچتا ہے, فرشتے اس سے اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کر دیتے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تو سب کچھ خود کرنا ہے, وہاں بنا بنایا گھر نہیں ہے. اب جہاں بنا لیں ہماری مرضی, اختیار ہے, پوری آزادی ہے. کہتے ہیں نا لائق رہا پھر دین کو جبر, ہاں بالکل جبر نہیں ہے. لیکن اگر دین میں جبر نہیں ہے تو نتیجے دین میں بھی جبر نہیں ہے. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا ہے کہ آپ زندگی آزادی کے ساتھ گناہوں میں صرف کریں اور توقع یہ رکھتے رہیں کہ وہاں پر آپ کو بہشت میں جگہ مل جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. عرض کیا کہ حتیٰ اگر انسان کی شکل مل بھی گئی تو انسان کی شکل میں اندھا بھی تو انسان ہی ہوتا ہے, لنگڑا بھی انسان ہوتا ہے, دولا بھی انسان ہے, گونگا بھی انسان ہے, بہرا بھی انسان ہے. ہم کون سے انسان بننا چاہتے ہیں؟ کامل, سالم یا ناقص, ادھورے؟ ظاہر سے بات کوئی نہیں چاہتا. یہ جتنے اعضا ہیں وہ یہی کے لیے اللہ نے ہمیں دیے ہیں. اس امید میں نہ رہے کہ یہ اعضا وہاں پہنچ جائیں گے. ہاں اگر پہنچانا چاہیں تو پہنچ جائیں گے, پہنچانا چاہیں تو جو کچھ یہاں پر ہے سب وہاں شفٹ ہو سکتا ہے. حتی مال و دولت, حتی مال و دولت. انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ کیوں گھبراتا ہے؟ کیوں پریشان رہتا ہے؟ بڑی محنت سے کمایا ہے بھائی, بڑی آرزوؤں کے ساتھ گھر بنایا ہے. جوانی تو کٹ گئی چھوٹے سے گھر میں رہتے ہوئے, اب جا کر کوئی تھوڑا بڑا سا گھر بنا ہے, اتنی منٹ میں موت آ جاتی ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وَمِنَ الْعَنَا أَنَّ الْمَرْعَى يَجْمَعُ مَا لَا يَاكُلْ وَيَبْنَا مَا لَا يَسْكُنْ. دنیا کی مشکلوں میں سے, مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ ہے کہ انسان وہ مال اکٹھا کر لیتا ہے جو کھا نہیں پاتا. جو ارب پتی کھرب پتی ہیں کیا کریں گے؟ بل گیٹس اگر ڈالر کو کھانا بھی چاہے, چبانا بھی چاہے تو ختم نہیں ہوگا. انسان وہ دولت اکٹھا کر لیتا جسے کھا نہیں پاتا، وہ گھر بنا لیتا ہے جس میں اس کو رہنے کو نہیں ملتا، موت آ جاتی ہے۔ موت آئی تو کس لے کے تو ساتھ نہیں لے جا سکتے، لا مالن حمل ولا بنا ان نقل، نہ بلڈنگ کے ساتھ شفٹ ہو کے جاتی ہے نہ مال و دولت ساتھ میں جاتا ہے۔ اگر مال و دولت ساتھ میں چلا جاتا مردے کے تو شاید مردے کو مرنے کی اتنی پریشانی نہ ہوتی، اتنا اضطراب نہ ہوتا۔ بھائی یہاں کے اوپر امریکہ میں ہے، پتا چلا یہاں سے جانا ہے، جو کچھ تھا بیچ کھوچ کے سب لے کر کے ہندوستان پاکستان چلے گئے، کوئی مشکل؟ وہاں جا کے آرام سے رہیں گے۔ لیکن پتا چلا کہ اچانک ڈیپورٹ کر دیے گئے، سب چھن گیا، سب یہی رہ گیا، خالی ہاتھ بھیج دیے گئے، تو ہے نا پریشانی کی بات۔ مولا فرماتے ہیں من العناء ان المرء يجمع ما لا ياكل ويبنى ما لا يسكن، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے، اس حال میں موت آتی ہے کہ لا مال نقل ولا بناء حمل۔ لیکن اسلام نے ایک راستہ دکھایا ہے، ایک راستہ ہے کہ یہ سارا مال وہاں شفٹ ہو سکتا ہے، بلڈنگ بھی وہاں شفٹ ہو سکتی ہے، مال بھی شفٹ ہو سکتا ہے۔ وہ ہے کیا؟ وہ راستہ ہمیں دکھایا ہے سید سجاد حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ جب کبھی امام کے دروازے پر کوئی سائل آتا تھا تو امام دیکھ کے خوش ہو جاتے تھے، استقبال کرتے تھے، مرحبا مرحبا بمن يحمل وادی الاخرہ، خوش آمد خوش آمد، ارے وہ شخص آیا ہے جو ہمارا مال شفٹ کرا دے گا آخرت کے لیے، دھو کر کے آخرت کی طرف لے جائے گا، جو ہم تقسیم کر دیتے ہیں راہ خدا میں وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، اور جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ یہیں رہ جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ جو بینکوں میں جمع ہے وہ تو رہ گیا۔ ایک نواب صاحب نے اپنے کسی کارندے کو ڈھیر سارا مال دیا کہ جا کے غریبوں میں بانٹ دو، ظاہر سی بات ہے کارندے نواب صاحب کو خوش رکھنا چاہتے ہیں نا، اس سے خوشی کی کیا بات ہے، کوئی تھوڑا بہت نواب صاحب کا پیسہ بچ جائے، کچھ بانٹا کچھ بچا کے لائے کا سرکار یہ بچ گیا۔ نواب نے کہا یہ نہیں بچا، جو بٹا وہ بچ گیا، جو بچ گیا وہ ختم ہو گیا، وہاں کے لیے یہاں انتظام کرنا ہے۔ یہ آنکھیں یہاں کے لیے، وہاں کے لیے نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ بہت سارے افراد جب محشور ہوں گے آخرت میں تو اندھے اٹھائے جائیں گے، ایسا نہیں کوئی یہاں اندھے تھے، یہاں آنکھ والے تھے، وہ پروردگار سے شکوہ بھی کریں گے، رب لما حشرتنی عاما وقد کنت بصیرا، خدایا میری آنکھیں کیا ہوئی، بڑی خوبصورت آنکھیں تھیں، لوگ مرتے تھے ہماری آنکھوں پر، وہ آنکھیں کہاں چلی گئیں، لما حشرتنی عاما، خدایا تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے، میری آنکھیں کیا ہوں، جواب ملے گا وہ آنکھیں دنیا کی آنکھیں تھیں، یہاں کے لیے تم نے آنکھیں بنایا ہی نہیں، کپڑا بھی وہاں کا یہاں سے لے کے چلنا ہے۔ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، دعائے ابو حمزہ صومالی، دعائے ابو حمزہ صومالی، چونکہ پتا ہے کہ چوتھے امام نے سارا نشر دین کا کام یہ جو ہے دعاؤں کی شکل میں کیا ہے، جو حیثیت شیعہ دنیا میں یہ جو ہے نہج البلاغہ کی ہے وہی حیثیت صحیفہ سجادیہ کی ہے، جو کام علی اول نے خطبوں کے ذریعے انجام کیا دیا ہے وہ کام علی ثانی نے دعاؤں کے ذریعے انجام دیا۔ صحیفہ سجادیہ بڑی مظلوم کتاب ہماری ہے، نہج البلاغہ سے تو پھر بھی نام سے لوگ تھوڑا بہت آشنا ہیں، صحیفہ سجادیہ بہت مظلوم ہے۔ سن 1974 میں پہلی مرتبہ جب آیت اللہ مرشی نجفی نے صحیفہ سجادیہ اظہر کے وائس چانسلر مفتی اعظم مصر طنطاوی کو تحفتاً بھیجی ہے، پہلی مرتبہ طنطاوی نے یہ کتاب دیکھی، اس تحفے کے جواب میں جو خط انہوں نے لکھا ہے کہ میری بدقسمتی تھی کہ میں آج تک میراث نبوت کے اس عظیم اور گرا بہا خزانے سے محروم تھا، میں جتنا اس کتاب کو پڑھتا جا رہا ہوں اتنا ہی اس نتیجے پر پہنچتا جا رہا ہوں. یہ کتاب خالق کے کلام سے تو کمتر ہے لیکن بشر کے کلام سے مافوق ہے. انہی دعاؤں میں سے ایک دعا امام کی ہے, دعائے ابو حمزہ صومالی, جس کے بارے میں تاکید یہ ہے کہ سحر ماہ رمضان میں اس کو پڑھنا چاہیے. لیکن سحر ماہ رمضان کی قید نہیں ہے, شرط نہیں ہے, کبھی بھی پڑھ سکتے, ممانعت نہیں ہے, بلکہ پڑھنا ہی چاہیے. کیونکہ یہ دعا دعا نہیں ہے, جس دعا جیسے ہم سمجھتے ہیں یہ وہ چیز نہیں ہے. اس دعا میں امام نے اسلامی الہی معارف کا خزانہ اکٹھا کر دیا ہے. ایک جملہ اس میں امام کا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ امام معصوم ہیں, امام سے کوئی خطا نہیں ہوتی, امام سے کوئی لغزش نہیں ہوتی, امام کا کوئی لمحہ عبادت خدا سے خالی نہیں ہوتا, کوئی لمحہ عبادت خدا سے خالی نہیں ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ امام ہدایت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں نا, دنیا کے حالات, انسانوں کے حالات امام کے مد نظر ہیں. امام دعا پڑھ رہے ہیں, رو رہے ہیں, در حقیقت ہمارے حال پہ رو رہے ہیں. عرض کیا, امام معصوم ہیں, امام معصوم ہیں. انسان کو کبھی کبھی ڈر لگتا ہے اپنے لیے, کبھی ڈر لگتا ہے دوسروں کے لیے. ظاہر سی بات, آپ سب کے سب ہندوستان پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں, کوئی نو عمر بھی یہاں نہیں بیٹھا ہے, سب کو وہاں کے حالات ابھی یاد ہوں گے. ہم لوگوں کے یہاں ٹھیلوں کے اوپر پھل بکتے ہیں, تربوز بکتا ہے کاٹ کاٹ کے کاشیں, ذہن میں ہوگا, یاد ہوگا ابھی وہ منظر جس کے اوپر مکھیاں بھی ڈھیر ساری بیٹھی رہتی ہیں, جس چاقو سے وہ کاٹتا ہے ٹھیلے والا, کتنا زنگ زدہ چاقو ہے. خب عام لوگ جن کو حفظان صحت کا خیال نہیں ہے, جراثیم سے جو آشنا نہیں ہے, اس کے مضر اثرات سے واقف نہیں ہے, بڑے شوق سے کھاتے رہتے ہیں. لیکن ایک ڈاکٹر جو ان چیزوں کو جانتا ہے, وہ جانتا ہے کہ مکھی کے کیا نقصانات ہیں, زنگ زدہ چھری کے کیا نقصانات ہیں, وہ بڑے شوق سے کھا رہا ہے. یہ ڈاکٹر کھا نہیں رہا ہے مگر لرز رہا ہے, اپنے لیے نہیں, ان جاہلوں کے لیے لرز رہا ہے. وہی حال ائمہ علیہ السلام کا ہے, کبھی مولا کائنات محراب عبادت میں زار و قطار رو رہے ہیں مناجات پڑھتے ہوئے, کبھی امام سجاد روتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہ اپنے لیے نہیں رو رہے ہیں, گنہگار انسانوں کے حالات کو تصور کر کے رو رہے ہیں اور لرز رہے ہیں. امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, کیوں رو رہے ہیں امام, کیا وجہ ہے؟ وجہ امام بیان کرتے ہیں, اب کی لظلمت قبری, اب کی لضیق لحدی, اب کی لخروجی من القبر عریانا. میں کس لیے رو رہا ہوں؟ مرنا تو ہے, مرنے کے بعد سب کو وہی قبر ملتی ہے, دو گز کی قبر, گھر چاہے جتنا بڑا بھی آپ کا ہو قبر تو وہی ملے گی نا. میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں تنگ قبر میں کیسے رہیں گے. ہمارا 100 میٹر کے گھر میں دم گھٹنے لگتا ہے تو 500 میٹر کا بنگلہ خرید دیتے ہیں, 500 میٹر کے بنگلے میں بھی دم گھٹتا ہے, 50,000 میٹر کا یہ جو ہے محل لے لیتے ہیں. 50,000 میٹر کے محل سے, 5,000 میٹر کے بنگلے سے, 1,000 میٹر کے گھر سے کیسے 2 میٹر میں جا کر کے رہیں گے؟ اب کی لظلمت قبری, میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ اندھیری قبر میں کیسے رہیں. اندھیرے سے ڈر لگتا ہے نا, جس جنگل میں دن میں آپ آسانی سے چلے جاتے ہیں, رات میں آپ سے کوئی کہے جانے کو تو نہیں جائیں گے, کیوں؟ اندھیرا ہو گیا, چیز تو وہی ہے. فلاں کمرے میں چلے جائیں, اندھیرا ہے وہاں نہیں جائیں گے, وہی کمرہ ہے جو دن میں تھا, کچھ اور نہیں ہے. اگر کوئی خطرہ ہوا تو آواز دیں گے, لوگ آ بھی جائیں گے, مگر ڈر لگتا ہے, قبر میں تو کوئی آئے گا بھی نہیں, کیسے اندھیری قبر میں رہیں گے؟ اس لیے رو رہا ہوں. اب کی لخروجی من القبر عریانا, یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن قبر سے ننگا اٹھایا جائے گا. یہ کفن جو دیا تھا عز و اقارب نے, وہ تو سڑ گل کے ختم ہو گیا, وہاں کا کپڑا لے کے جانا ہے, وہاں کوئی کپڑا دینے والا نہیں ہے. ایک شریف انسان کو کھانا نہ ملے برداشت ہے, کپڑا نہ ہو, ہر چیز وہاں کی, عرض کی عزیزو, ہر چیز ہمیں وہاں کی یہاں سے لے کر کے جانا ہے. یہ جو زندگی کے لمحات اللہ نے عطا کیے ہیں اسے غنیمت جانے۔ ٹھیک ہے دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے بھی کچھ تقاضے ہیں، کچھ ضروریات ہیں، انہیں ضرور پورا کریں، لیکن انہیں پورا کرنے میں وہاں کی زندگی کو بھول نہ جائیں۔ یہاں کی زندگی اگر مشکلوں میں ہو، مشکلوں میں کٹ بھی گئی تو بہرحال کٹ جائے گی، محدود زندگی ہے، مگر وہاں کی کٹنے والی نہیں ہے، لا محدود زندگی ہے وہاں کی، لا متناہی زندگی ہے، کوئی اس کی حد نہیں ہے۔ یہاں تو بہرحال 70 سال 80 سال کتنا بھی ہے، جو جس حال میں بھی ہے، بھوکے رہتے ہوئے، کاٹوں پہ سوتے ہوئے، بہرحال گزر جائے گی زندگی۔ تو اللہ نے ہمیں جو بنایا ہے یہاں پر، یہاں جو بھیجا ہے، ہمارا بالکل معاملہ الگ ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کائنات میں، اللہ نے سب کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، سب ہمارے خادم ہیں، سب ہمیں سروس دینے کے لیے۔ خلق لکم سخر لکم، قرآن میں جائے بجائے اس کا تذکرہ ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں سب ہمارے لیے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرے، چاہے ان ضرورتوں سے ہم آشنا ہوں یا نہ ہوں۔ کچھ چیزوں سے تو ہم آشنا، ہمیں معلوم ہے، پانی کی ہمیں ضرورت ہے، آکسیجن کی ہمیں ضرورت ہے، سورج کی دھوپ کی ہمیں ضرورت ہے، پھلوں کی ہمیں ضرورت ہے، کچھ چیزیں ہیں جو ابھی ہم وہاں تک پہنچ رہے ہیں، البتہ آہستہ آہستہ سائنس پہنچ رہی ہے وہاں تک کہ کائنات میں بیکار کوئی چیز نہیں ہے، جس کو ہم بیکار سمجھتے تھے وہ بھی جو ہے باکار ہے، بیکار کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی، اور ہمیں جو پیدا کیا خود اپنے لیے، اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے تاکہ اپنے کو وہاں کے لیے ہم تیار کریں، وہاں کے لیے آمادہ کریں۔ ایسے انسان کے لیے ہدایت کے بغیر ایک قدم اٹھانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو وہاں کے بارے میں پتہ نہیں نا ہے کہ کون سا کام کریں کہ جو ہمیں جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں۔ اپنی عقل سے کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے؟ کون سا کام ہے جو قبر میں روشنی کا سبب بنے گا؟ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے قبر میں گنجائش پیدا ہو جائے گی؟ کون سا عمل ہے جو کپڑوں میں تبدیل ہو جائے گا؟ کون سا عمل ہے جو ہمیں انسان باقی رکھے گا؟ کون سا عمل ہے جس کی بنا پر ہماری آنکھیں محفوظ رہیں گی؟ کون سا عمل ہے جس کی بنا پر جنت میں محل بنے گا؟ اور کون سے اعمال ہے جو اس کے الٹ ہیں، جو ہمیں جہنم میں لے جائیں گے، انسان سے حیوان بنا دیں گے، اگر انسانی شکل ملی بھی تو اندھے وہاں پیش کیے جائیں گے؟ کوئی ہو تو بتانے والا، کوئی ہو تو بتانے والا۔ تو عزیزو کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہمیں پتا چل جائے کہ وہاں کے اوپر کیا کام آنے والا ہے، کس چیز کی ہمیں ضرورت ہے۔ شکر پروردگار یہ ہے، اس نے فقط ہمیں بھیجا نہیں بننے کے لیے، بلکہ بننے میں ہماری مدد کے لیے اس نے ہادی اور رہنما بھی بھیجے۔ عرض کیا تھا کہ تربیت و ہدایت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، روڈ میپ اور رول ماڈل۔ روڈ میپ جو اس نے عطا کیا وہ بھی معصوم، رول ماڈل جو عطا کیا وہ بھی معصوم۔ روڈ میپ کا نام قرآن ہے، رول ماڈل کا نام اہل بیت ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ چنانچہ پروردگار جب جنہیں اللہ نے رول ماڈل بنایا ہے، ہادی رہنما بنا کے بھیجا ہے، بتانے کے لیے کہ وہاں زندگی کیسے گزرے گی، کس طریقے سے وہاں کے اوپر زندگی کو کامیاب بنا سکتے، ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ کچھ لوگوں کو ہم نے امام بنا کے بھیجا ہے۔ مقصد امام کیا ہے؟ پہلے دن عرض کیا تھا، مقصد امام یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے صرف ان کا قصیدہ پڑھیں، صرف ان کی ثنا خوانی کریں، شاعر یا خطیب ثنا خوانی کرے، نیچے سے فقط نعرہ لگے، نہیں، وہ ہمارے تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ اگرچہ ثنا خوانی شرافت انسانی کی دلیل ہے، انسان جب کسی کمال کو دیکھتا ہے، کسی صاحب کمال کو دیکھتا ہے، تو زبان پر ثنا تو آ ہی جاتی ہے۔ ایک اچھا سرجن، ایک اچھا ڈاکٹر، اس کی تعریف تو سب کریں گے ہی، ایک اچھا انجینئر ہے، تعریف تو سب کریں گے، ایک اچھا ٹیچر ہے، اس کی تعریف تو ہوگی۔ تعریف نہ کرنے والا انسانیت سے گرا ہوا ہے، فطرت بشر یہ ہے، ہر کمال کو دیکھ کے تعریف کرتا ہے۔ لیکن عزیزو سرجن کی، ڈاکٹر کی صرف تعریف کی جاتی ہے یا اس کے نسخے پہ عمل بھی کیا جاتا ہے؟ انجینئر کی صرف تعریف کی جاتی ہے یا اس نے جو ڈیزائن بنا کے دیا ہے اس کی پیروی کی جاتی ہے؟ ٹیچر کی فقط تعریف کی جاتی ہے، نعرے لگائے جاتے ہیں کلاس میں یا اس کا سبق بھی سنا جاتا ہے؟ اگر ڈاکٹر کی تعریف کی جاتی ہے تو ساتھ ساتھ میں اس کے نسخے پر بھی عمل ہوتا ہے، انجینئر کی اگر تعریف ہوتی ہے تو اس کے یہ جو ہے ڈیزائن کی بھی پیروی کی جاتی ہے، ٹیچر کی اگر تعریف ہوتی ہے تو طالب علم غور سے اس کی باتوں کو سن کر کے اپنے کو زیور علم سے آراستہ بھی کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ خدا بندے عالم نے امام کا مقصد واضح کر دیا، کیوں امام بنا کے بھیجا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، انہیں اس لیے امام بنایا ہے تاکہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کریں، انہیں ہادی بنا کے بھیجا ہے، انہیں ہم نے فاتح خیبر نہیں بنا کے بھیجا ہے، ان کی ذمہ داری خیبر کو فتح کرنا نہیں ہے، مرہب کو مارنا نہیں ہے، یہ سارے کام وہ ہدایت کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ اس دن میں نے عرض کیا تھا اگر عمر ابن عبد ود اور باب خیبر ہدایت کی راہ میں روڑا نہ بن گیا ہوتا، کبھی مولا کا ہاتھ نہ اٹھتا ان کی طرف، ہاتھ اٹھا ہے تو ہدایت کے لیے اٹھا ہے، نہیں اس لیے کہ ہم صرف یہیں پر آ کر کے رک جائیں کہ قصیدہ پڑھتے رہیں کہ مولا علی جو ہے فاتح خیبر ہے، قاتل مرہب ہیں، آگے بڑھیں کہ مولا نے کہا کیا، ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ یہدونا بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، ہم نے ان پر ساری نیکیاں سارے خیر کی وحی کر دیا ہے، انہیں وحی کیا ہے نماز قائم کرنے کی، زکات ادا کرنے کی، وکانوا لنا عابدین، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی پوری زندگی ہماری عبادت و اطاعت میں صرف ہوتی ہے، ایک دقیقے کے لیے، ایک منٹ کے لیے نہیں۔ تو ہمارے لیے اللہ نے انہیں کیا بنا کے بھیجا؟ ہادی بنا کے بھیجا۔ دیکھیے ہدایت کوئی بھی کرے، سننا تو پڑتا ہے، لیکن ایک دفعہ ان کی تعلیمات، ان کی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے دل راغب ہو جاتا ہے، اور ایک دفعہ ڈنڈے کی بنا پر ہدایات کو سننا پڑتا ہے۔ پولیس بھی ہمیں ہدایات دیتی ہے، سننا پڑتا ہے، دل تو نہیں چاہتا، دل تو نہیں چاہتا، مگر ٹکٹ کا ڈر ہدایات سننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ ہدایات وہ ہوتی ہیں جہاں انسان کا دل خود بخود چاہتا ہے کہ اس کی چوکھٹ پہ جھک جائے۔ جب ہدایت کرنے والا خود ہدایت یافتہ ہوتا ہے، جب ہدایت کرنے والا خطا اور لغزش سے محفوظ ہوتا ہے، جب ہدایت کرنے والا کمالات سے آراستہ ہوتا ہے، تو دل خود بخود اس کی باتوں کو سننے اور عمل کرنے کے لیے مائل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جنہیں ہادی بنا کے بھیجا، کوئی معمولی شخصیتوں کو اللہ نے ہادی نہیں بنایا، ایرے غیروں کو یہ منصب نہیں دیا اللہ نے، اللہ نے اسے یہ منصب دیا جو محبوب خدا بھی ہے، محبوب رسول خدا بھی ہے، اور کمالات سے آراستہ ہونے کی بنا پر محبوب خلق خدا بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ جناب عباس ابن عبد المطلب بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنے بیٹے عبداللہ ابن عباس کے ہمراہ حضور اکرم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے، اتنے میں علی آ گیا۔ علی کے آتے ہی پیغمبر کا چہرہ کھل اٹھا، ہیں اور بھی بیٹھے ہیں لوگ، مگر علی کو دیکھتے چچا بھی بیٹھے ہیں، چچا کا بیٹا بھی بیٹھا ہے، ایک چچا کا بیٹا اور آ گیا، نہیں یہ چچا کا بیٹا نہیں ہے، یہ اگر صرف چچا کا بیٹا ہوتا تو پھر فرق نہ کرتے نا رسول خدا، چچا بھی موجود ہے، چچا کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب علی آئے تو چہرہ کھل اٹھا، کچھ ایسا تغیر پیغمبر کے چہرے پر ہوا کہ عباس سے پوچھنے پر مجبور ہو گئے، اتحب ھذا، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ پیغمبر فرماتے واللہ لأشد حبا لہ، صرف محبت ہی نہیں کرتا، خدا کی قسم سب سے زیادہ میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ یا عم ان اللہ جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی، یہ چچا اللہ نے ہر نبی کی ذریت اس کے صلب میں رکھی ہے، لیکن میری ذریت اللہ نے علی کے صلب میں رکھی ہے۔ جبریل امین آتے ہیں، کس کو اللہ نے ہادی بنایا؟ محبوب خدا، محبوب رسول خدا اور محبوب بندگان خدا. جبریل آئے، یا رسول اللہ علی سے محبت صرف آپ ہی لوگ نہیں کرتے ہیں، یا رسول اللہ ان علیا لاشد معرفتا عند اهل السماوات، دنیا والے کیا عشق علی کریں گے، دنیا والے کیا علی سے محبت کریں گے جتنی محبت آسمان والے علی سے کرتے ہیں. کسی معمولی کو نہیں اللہ نے ہادی بنا کے بھیجا ہے، ایسے کو ہادی بنا کے بھیجا ہے کہ دل خود بخود اس کی چوکھٹ پہ جھک جائے، اس کی ایک ایک فرمان کو انسان جان و دل سے قبول کرے، اس پر عمل کرے. عزیزوں، اگر دنیا میں ایسا کوئی ڈاکٹر ہو مفت میں جو ہے علاج بھی کرتا ہے، دوائیں بھی اپنی جیب سے دیتا ہے، پرہیز جو بتاتا ہے، کھانا بھی اپنے پاس سے دے دیتا ہے، سب کچھ کر، آیا اس ڈاکٹر کی نافرمانی وہ انسان جسے اپنی صحت سے محبت ہے اس کی مخالفت کرے گا؟ شک و شبہ بھی نہیں کرے گا اس کے بارے میں. اس کا علم بھی سب سے زیادہ، اخلاق بھی اس طرح کا. امیر المومنین کو اللہ نے ہادی بنا کر کے بھیجا. اللہ تبارک تعالی المیزان میں روایت نقل کرتے ہیں، جنت کے آٹھ دروازے، جنت کے آٹھ دروازے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہر دروازے پر یہ اطلاع دینے کے لیے کہ ہم آئے ہیں، کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، بیل ہوتی ہے. آج کل ایک زمانے میں ایک لوہے کا کھٹکا ہوا کرتا، اس کو جو ہے کھٹکھٹایا جاتا تھا. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں، حدیث نقل کرتے ہیں کہ جنت کے ہر دروازے کی بیل جو ہے جب وہ بجائی جاتی ہے تو آواز کیا آتی ہے؟ یا علی، یا علی، یا علی. یعنی یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جنت میں وہی جائیں گے جو ولایت علی سے مالا مال ہیں. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ایسے کو بنا کے بھیجا تاکہ اتباع آسان ہو جائے نا. اس کی باتوں کو سننا، اس کی باتوں پہ عمل کرنے میں انسان کو دلچسپی ہو، کوئی مشکل نہ ہو اس کی باتوں کو ماننے کے لیے. اور عزیزو، ایسے کو بھیجا کہ جو اس کا اتباع کر لے گا وہ وہاں کے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا. چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد، مولا کائنات کو خطاب کر کے فرماتے یا علی. صرف علی صاحب کمال نہیں ہے، جنہوں نے اتباع کر لیا وہ بھی صاحب کمال ہے. یا علی، شیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ. اے علی، قیامت کے دن صرف تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہے. کس چیز میں کامیاب؟ جس مقصد کے دنیا میں آئے تھے. اللہ نے یہاں بھیجا تھا کہ وہاں آؤ، اپنے کو ایسا بناؤ کہ انسان کی شکل لے کر کے آؤ، ٹھکانا تمہارا بہشت میں ہو، برہنا نہ ہو، لباس والے ہو، ہاتھ پیر آنکھیں سب سالم ہو. یا علی، شیعتوں کا ہم الفائزون یوم القیامہ. قیامت کے دن ان سارے مقاصد میں اگر کوئی کامیاب ہے تو وہ تمہارے شیعہ ہے. شیعتوں کا ہم الفائزون یوم القیامہ. یا علی، شیعوں کے مناقب بیان کر رہے ہیں، شیعوں کی اہمیت. کون شیعہ؟ جنہوں نے علی کا اتباع کر لیا ہے، شیعہ وہی کہلائے نا. شیعہ کون ہے؟ شیعہ من شایا علیاً. شیعہ وہ ہے جو نقش قدم پر علی کے چلیں. یا علی، شیعتوں کا ہم الفائزون یوم القیامہ. من اہان واحدا منہم فقد اہانک. غور سے سنیں شیعہ کی اہمیت، شیعہ کا درجہ، شیعہ کی منزلت. کتنی بڑی نعمت ہے شیعہ ہونا. من اہان احدا منہم فقد اہانک. اے علی، اگر کسی نے ان شیعوں میں سے کسی ایک کی توہین کر دی تو گویا اس نے تمہاری توہین کی ہے. خیال رکھیے کسی شیعہ کی توہین کرنے سے پہلے. من اہان احدا منہم فقد اہانک وَمَنْ أَحَانَكَ فَقَدْ أَحَانَنِي. جس نے علی تمہاری توہین کی اس نے میری توہین کی. وَمَنْ أَحَانَنِي فَقَدْ أَدْخَلَهُ اللَّهُ نَارَ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا بِئْسَ الْمَصِيرُ. اور اے علی، جو میری توہین کرے گا، جو میری توہین کا مرتکب ہوگا، اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا اور جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا، بدترین انجام ہے اس کا۔ یا علی انت منی وانا منک، اے علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، روح کا من روحی و طینتوں کا من طینتی۔ شیخ صدوق اپنی امالی میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں، روح کا من روحی و طینتوں کا من طینتی و شیعتوں کا خلقو من فضل طینتنا۔ اے علی تمہاری روح میری روح، تمہاری طینت میری طینت، اور تمہارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق کیے گئے ہیں۔ فمن احبهم احبنا ومن ابغضهم ابغضنا ومن اعداهم اعدانا ومن ودهم ودنا۔ اے علی جو تمہارے شیعوں سے محبت کرے گا وہ ہم سے محبت کرے گا، جو تمہارے شیعوں سے بغض رکھے گا اسے ہم سے بغض ہوگا، جو تمہارے شیعوں سے نفرت کرے گا اسے ہم سے نفرت ہوگی، جو تمہارے شیعوں سے محبت اور مودت رکھے گا اسے ہم سے مودت ہوگی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یا علی، شیعت کیا ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے یہ شیعت، اکسیر ہے اکسیر، کیمیا ہے کیمیا۔ ایک زمانہ تھا نا جو کیمیا لوگ ڈھونڈا کرتے تھے، کیمیا وہ چیز لوہے میں لگا دو تو لوہا سونا بن جاتا تھا، ماہیت تبدیل ہو جاتی تھی۔ شیعت اسی اکسیر کا نام ہے، شیعت اسی کیمیا کا نام ہے۔ یا علی اِنَّا شِیَتَكَ مَغْفُورٌ لَهُمْ فِي مَا كَانَا مَغْفُورٌ لَهُمْ مَا كَانَا مِنْ عُيُوبٍ وَذُنُوبٍ۔ اے علی شیعہ ہونے سے پہلے، تمہاری ولایت قبول کرنے سے پہلے، ان شیعوں کے ذمے جتنے گناہ تھے، جتنے عیوب تھے، جتنی خامیاں تھی، سب اللہ نے بخش دی شیعہ ہونے کے انعام میں۔ شیعہ ہونے سے پہلے جتنے ان کے گناہ پائے جاتے تھے، یا علی انا الشافع لهم غدا اذا قمت مقام المحمود۔ اے علی جب میں کل مقام محمود مقام شفاعت پر فائز ہوں گا میں ان کی شفاعت کروں گا۔ شفاعت کا مفہوم کل عرض کر چکا ہوں کہ شفاعت سے کیا مراد ہے، شفاعت بے عملی کی دعوت دینا نہیں ہے بلکہ گناہگاروں کو مایوسی سے بچانا ہے۔ کل عرض کر چکا ہوں شفاعت کا معنی، فبشرهم بذلك۔ علی اپنے شیعوں کو اس کی خبر دے دو۔ خوب شیعت کی اہمیت پتہ چل گئی، سمجھ میں آ گیا کتنا قیمتی یہ مال ہے، یہ شیشہ نہیں ہے ہیرا ہے، اس کی پہچان بھی تو ہونی چاہیے۔ مال تو بڑا قیمتی ہے، مال جتنا قیمتی ہوتا ہے اتنی ہی اس کی پرکھ کی انسان کو فکر بھی ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہیرے کے نام پر شیشہ اٹھا لائیں۔ اگر تمیز نہیں ہے تو ہیرے کے نام پر شیشہ اٹھا لائیں گے۔ بڑا فخر تھا کہ کوئی بات نہیں، یہ سفر میں کہیں بھی چلے جائیں پیسہ ختم بھی ہو گیا تو کوئی بات، یہ ہے نا ہیرے کی انگوٹھی، کروڑوں ڈالر میں انگوٹھی بکے گی، بڑا شاندار ہیرا ہے، بڑا قیمتی ہیرا ہے، نایاب ہیرا ہے۔ لیکن جب وقت ضرورت بازار میں گئے جوہری کے پاس، اس نے کہا یہ ہیرا نہیں شیشہ ہے۔ وقت مصیبت جب ہیرا شیشہ نکل آئے تو کیا گزرے گی انسان کے اوپر، کیا گزرے گی انسان کے اوپر۔ لہذا پرکھ لینا تو بہتر ہے نا، کیا پہچان ہے اس کی، پرکھ کیا ہے؟ صرف زبان سے کہہ دینا کہ ہم شیعہ ہیں کافی ہے، دعویٰ کر دینا ہم شیعہ ہیں کافی ہے۔ خواہ آپ کے ملک میں ماشاءاللہ ایک بہت اچھے جو ہیں صدر آئے ہوئے ہیں، عجیب و غریب بیان تو دیتے ہی رہتے ہیں، عجیب و غریب بیان دینے میں انہیں کب کیا کہہ دے، کب کیا کہہ دے کچھ معلوم نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے کب کیا کہہ دے۔ صاحب اچانک انہوں نے اعلان کر دیا کہ جتنے بھی امریکن نیشنل ہیں سب کو ایک ایک ملین ڈالر کل سے ملے گا، جتنے بھی امریکن نیشنل ہیں سب کو ایک ملین ڈالر۔ میں نے دیکھا ہم اچھے موقع پر آئے ہیں، امریکہ یہاں تو موجود ہی ہیں، ظاہر سی بات اعلان ہوتی ہے لائن تو لگے گی نا، ایک ملین ڈالر کی بات ہے تو کیا بتا، آج تو کہا ایک ملین کل اپنا بیان واپس لے لیں، بھروسہ کچھ نہیں ہے ان کا، آج کہا ہے کل واپس لے لیں، اب لائن تو لگے گی، ہم بھی لا کے لائن میں لگ گئے۔ آپ لوگوں کو لائن کی عادت ہو یا نہ، ہم لوگوں کو تو عادت ہے پہلے سے، لائن میں لگ گئے، کاؤنٹر پہ پہنچے، لاؤ ایک ملین ڈالر، تم کون، میں نے کہا امریکن نیشنل. کا ثبوت؟ جیب سے نکالا انڈین پاسپورٹ. کہا یہ ہے ثبوت؟ کہا یہ تو انڈین نیشنل. نہیں ہم کہہ نہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکن نیشنل ہیں. آپ کیا ہماری باتوں پہ بھروسہ نہیں ہے؟ ثبوت مانگا, ثبوت پیش تو کر. کہا وہ ثبوت پیش کرو جو ہم نے معین کیا ہے. تمہارا معین کیا ہوا ثبوت یہاں نہیں چلے گا. عزیزو شیعت بہت بڑا انعام ہے, شیعت بہت بڑی نعمت ہے, شیعت بہت بڑا درجہ ہے. کل قیامت میں ساری مشکلیں حل ہوگی تو شیعت کے ذریعے سے. قبر میں وسعت آئے گی تو تشیع کی بنا پر, روشنی آئے گی تو شیعہ ہونے کی بنا پر, لباس ملے گا تو شیعہ ہونے کی بنا پر, انسان بنیں گے تو شیعہ ہونے کی بنا پر, اعضاء و جوار سالم ہوں گے تو شیعہ ہونے کی بنا پر, جنت میں ٹھکانہ ملے گا تو شیعہ ہونے کی بنا پر. مال تو بڑا قیمتی ہے بھائی, اب ثبوت, ثبوت کا یہ دھاگا بندھا ہے, نہیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ دھاگا جو بندھا ہے یہ ثبوت ہے کہ ہم شیعہ ہیں, مان لیا جائے گا؟ نہیں, وہ ثبوت دو جو ہم نے مقرر کیا ہے. ثبوت وہ چاہیے. عزیزو شیعہ ہونے کا ثبوت شاعروں سے نہ مانگیے, شیعہ ہونے کا ثبوت ذاکروں سے نہ مانگیے. تشیع اسلام حقیقت دین نہ شاعروں کے تخیلات میں ہے نہ ذاکروں کے نقطوں میں ہے. شیعت یا قرآن میں ملے گی یا اہل بیت کے ہاں, بلکہ لفظ یا بھی غلط ہے, شیعت قرآن اور اہل بیت میں ملے گی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. کسے شیعہ کہتے ہیں؟ انشاءاللہ کل کے مجلس میں اس کو عرض کروں گا کہ شیعہ کی تعریف اور کیا ائمہ علیہ السلام نے کیا بیان کیا, کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ بس ایک ہلکی سی بات آج کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام. انہوں نے پرکھ بیان کی ہے, معیار دے دیا ہے, کسوٹی دیا ہے. کسوٹی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, مگر اپنے کو پرکھنے کے لیے, دوسروں کو نہیں. اس کسوٹی پر اپنے کو پرکھیے گا کہ ہم شیعہ ہیں یا نہیں. دوسروں کو پرکھنے کی کوشش نہ کیجیے گا. کل سے معلوم ہو ڈنڈا ہاتھ میں, تم شیعہ نہیں, تم شیعہ نہیں, تم شیعہ نہیں, تم شیعہ نہیں. اس پیشنٹ کی طرح سے بخار میں مبتلا ہے, تھرمامیٹر سب کے منہ میں ڈال رہا ہے, اپنا ٹیمپریچر نہیں دیکھ رہا ہے. اپنے منہ میں ڈالو بھائی, تمہارا کیا حال ہے؟ مشکل ہماری یہ ہے, ہمارے معاشرے کی مشکل یہ ہے کہ ہر ایک کی نگاہ دوسروں پر ہے, اپنے پر نہیں ہے. اپنے پر نہیں, دوسروں کے سلسلے میں کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر, ہدایت رہنمائی وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن کسی کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں. امام فرماتے امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ. شیعوں کو اگر پہچاننا ہے, پرکھنا ہے کہ شیعہ ہیں یا نہیں, نعرے سے مت پہچاننا, دھاگوں سے مت پہچاننا. پہچان کیا ہے ان کی؟ دیکھو نماز کے وقت, جب نماز کا وقت آئے تو یہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. وَإِلَىٰ أَسْرَارِنَا كَيْفَ حِفْظُهُمْ لَهَا عِنْدَ عَدَائِنَا. اور دیکھو جو ہماری تعلیمات ہیں یہ ہمارے دشمنوں کے درمیان اس کی حفاظت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. سب نماز پڑھ رہے ہیں, ہم نے بھی نماز پڑھ لی, سب عزادار ہیں, ہم بھی عزاداری کرتے ہیں, سب نے داڑھی رکھی, ہم نے بھی رکھ لیا, سب نے حجاب کر لیا, ہم نے بھی کر لیا. لیکن اگر وہاں پہنچ گئے جہاں کے اوپر داڑھی رکھنے کی بنا پر تان و تشنیع کا سامنا کرنا پڑتا ہے, نماز پڑھنے کے بنا پر ہمیں پچھڑا ہوا مانا جاتا ہے, یہ جو ہے رجعت پسند ہمیں کہا جاتا ہے, حجاب کرنے کی بنا پر توہین ہماری کی جاتی ہے, وہاں بھی اگر ہم قائم رہے, وہاں نماز پڑھا تو کمال ہے, وہاں حجاب کو باقی رکھا تو کمال ہے. ورنہ اپنوں کے درمیان, دوستوں کے درمیان اگر ہم نے تعلیمات اہل بیت پر عمل کر لیا تو کون سا کمال ہے؟ دیکھو شیعوں کو وہاں پہچانو. وَإِلَىٰ أَغْنِيَائِهِمْ, کیف مواساتہم لاخوانہم. اور اگر پرکھنا ہے کہ شیعہ ہیں یا نہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ نوازا ہے. جس کے پاس جو ہے, جس کے پاس $100 ہے وہ $100, جس کے پاس $1 کروڑ ہے $1 کروڑ. دیکھو جو ان کے پاس دھن دولت ہے وہ اس میں اپنے غریب شیعہ بھائیوں کو شامل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. مواسات ان کے ہاں پائی جاتی ہے یا مواسات نہیں پائی جاتی ہے, یہ اپنے دوستوں کے لیے, اپنے شیعہ بھائیوں کے لیے, مومنوں کے لیے اپنے مال, اپنی جان, اپنی عزت آبرو کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. کیونکہ یہ ان کے شیعہ ہونے کا دم بھرتے ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اہل بیت اطہار نے ہمارے لیے کچھ بچایا اپنے پاس؟ یہ ساری قربانیاں جو اہل بیت نے دی ہیں وہ کس لیے دی؟ کل میں نے ایک نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. یہ ساری قربانیاں کاہے کے لیے تھیں؟ امام حسین نے کیوں مدینہ چھوڑا تھا؟ اپنے لیے یا ہمارے آپ کے لیے؟ انہیں کیا ضرورت تھی؟ امام حسین اگر یزید کی بیعت نہ کرتے, اگر یزید کی بیعت کر لیتے, حتی بیعت بھی اگر نہ کرتے, فقط یہ یزید کے خلاف کچھ نہ بولتے, مخالفت چپ ہو جاتے. اصرار بیعت اس لیے تھا کہ جانتا تھا یزید چپ نہیں ہوں گے, خاموش نہیں رہیں گے. اگر امام حسین سکوت اختیار کر لیتے, بڑی شان بڑی عزت کے ساتھ یزید ان کو مدینے میں رکھتا. آج بہت سارے ایسے ظالم حکمراں ہیں, ظالم سلاطین کل بھی گزرے ہیں, کہ جو ایسے اللہ کے مقدس بندوں کو جو صرف نماز و روزہ و عبادات و مناجات و دعا و تلاوت قرآن میں یہ جو ہے مصروف رہا کرتے تھے, ظالموں کے ظلم کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھاتے تھے, ان کو خوب نوازتے تھے. ہمارے ہندوستان میں بہت سارے صوفیہ گزرے ہیں, بہت سارے مزارات ان کے ہیں. آپ جا کر کے دیکھیں کہ ان کے مزارات پر تحفے, تعائف, ہدایہ کہاں کہاں سے آئے ہیں. بڑے بڑے ظالم حاکموں نے بھی ان کے یہاں بھیجا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی کے خلاف کچھ بولتے نہیں تھے. ظالم آیا اس کے سر پہ بھی ہاتھ رکھ دیا, آشیرواد ان کے لیے بھی ہے, مظلوم کے لیے بھی آشیرواد, قاتل کو بھی آشیرواد, مقتول کو بھی آشیرواد. آج بھی صوفی اسلام کو پھیلانے کے لیے طاغوتی حکومتی اڑی چوٹی کا زور لگائی ہوئی ہے. انہیں اس اسلام سے بیر ہے جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. اس اسلام سے انہیں کوئی دشمنی نہیں ہے, کوئی بیر نہیں ہے, جو ظلم کو دیکھتا رہتا ہے اور خاموش تماشائی بنا رہتا ہے اسلامی تعلیمات کے برخلاف. اگر سرکار سید الشہداء بیعت نہ کرتے, صرف یہ کہہ دیتے کہ ہم تمہارے خلاف کچھ نہ بولیں گے, تو کبھی بھی ان کو مدینہ چھوڑنے کی ضرورت پیش نہ آتی. اہل بیت اطہار کا کوئی بال بیکا نہ ہوتا, بڑی عزت بڑے احترام کے ساتھ مدینے میں رہتے. لیکن سرکار سید الشہداء نے کیوں چھوڑا مدینہ؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, ہماری ہدایت کے لیے تو چھوڑا تھا نا. اور یہ جانتے ہوئے کہ ہمیں اس راہ میں کیا کیا مصیبتیں برداشت کرنا پڑیں گی. جس وقت امام حسین مدینے سے نکل رہے تھے, محمد حنفیہ آئے, عبداللہ ابن عباس آئے, کہ مولا جب آپ نے ارادہ کر ہی لیا ہے جانے کا, اور سب کچھ آپ کو پتا ہے کہ انجام کیا ہونے والا ہے, تو اپنے ہمراہ ان خواتین کو کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ انہیں مدینے میں چھوڑ دیجئے, ہم ان کی حفاظت کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کو محمد حنفیہ پر بھروسہ نہیں ہے, بہت بھروسہ ہے. وصی بنا کے اپنا گئے ہیں, وصیت نامہ انقلاب کربلا کس کے حوالے کیا ہے؟ محمد حنفیہ کے تو حوالے کر کے گئے ہیں. بڑا بھروسہ ہے امام کو محمد حنفیہ پر. لیکن ان کے جواب میں امام حسین نے وہی جملہ کہا ہے جو رسول خدا نے حسین سے کہا تھا. جب امام حسین رخصت آخر کے لیے نانا کے مزار پہ گئے ہیں, قبر پیغمبر سے لپٹ کر کے حسین روتے روتے نیند آ گئی یا غش آ گیا, خواب میں نانا کو دیکھا, نانا سے کہتے ہیں, نانا کہ آپ کی قبر میں تھوڑی سی جگہ حسین کے لیے نہیں ہے؟ پیغمبر جواب دیتے ہیں, بیٹا ان اللہ شاء ان یراک قتیلا, مشیت معبود یہ ہے کہ تم قتل کیے جاؤ, تمہاری شہادت کے بغیر دین بچنے والا نہیں ہے. یہی جملہ ایک لفظ کی تبدیلی کے ساتھ امام حسین نے محمد حنفیہ سے کہا، ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، بھیا مشیت خدا یہی ہے کہ ہماری بہنیں اسیر کر کے در بدر پھرائی جائیں، میری شہادت کے بغیر جس طرح سے نانا کا دین نہ بچے گا، زینب و کلثوم کی اسیری کے بغیر میری شہادت نہ بچے گی، میں دین کا محافظ ہوں، میری بہن میری شہادت کی محافظ ہے، اگر زینب اسیر ہو کے کوفہ و شام نہ جائے گی تو کسی کو پتا بھی نہ چلے گا کربلا میں کون مارا گیا، کس لیے مارا گیا۔ بنی امیہ نے اپنے پروپیگنڈوں کے ذریعے سے لوگوں کو یہی سمجھا رکھا تھا، یہ کسے پتا تھا کہ کربلا میں جو مارا گیا وہ راکب دوش رسول تھا، یہ کون جانتا تھا جو کربلا میں مارا گیا وہ بطول کا لخت جگر تھا، یہ کون جانتا تھا کہ مارا جانے والا حسین ابن علی ہے۔ ہر جگہ خبر یہی پھیلائی گئی تھی کہ خارجی ہے جو کربلا میں مارا گیا، جنہوں نے خروج کیا ہے وہ مارے گئے ہیں۔ جب اسیروں کا قافلہ شام میں آیا ہے تو خبر یہی تھی، خارجی مارا گیا ہے، اس کے اہل حرم اسیر کر کے لائے گئے ہیں، سب اسی کا تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ عزیزو سب کو تو چھوڑیے، بے خبری کا عالم یہ ہے کہ یزید کے محل میں رہنے والی اس کی ملکہ کو نہیں پتا کہ کربلا میں کون مارا گیا ہے۔ اگر زینب و کلثوم کے خطبے نہ ہوتے کوفہ و شام کے بازار میں تو کسی کو پتا بھی نہ چلتا۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ جب اہل بیت اطہار کو اسیر کر کے ایک گھر میں قید کیا گیا ہے، ہند کو جب خبر ملی جو اس کی ملکہ ہے کہ کچھ اسیر آئے ہیں، شاید تعلیمات اہل بیت کے پیش نظر اسیروں سے ملنے کا، دیکھے اسیر کس حال میں ہیں، چونکہ ہند کا بڑا عجیب واقعہ ہے، ہند ایک یہودی کی بیٹی تھی، بچپن میں مفلوج ہو گئی تھی، ہاتھ پیر سے معذور ہو چکی تھی، بڑا علاج کرایا یہودی نے، جگہ جگہ گیا مگر شفا نہ ملی، آخر میں تھک ہار کے مشکل کشا کے چوکھٹ پر آیا، مولا آپ سب کی مشکل حل کرتے ہیں، میری بھی مشکل حل کر دیجئے، میری بیٹی کو شفا دے دیجئے۔ نہ جانے مولا نے کیا سوچا، کیا سوچ کر کے خود شفا دینے کے بجائے امام حسین کو بلایا، بیٹا حسین میرے قریب آ جاؤ۔ حسین جب آ گئے، ایک برتن منگایا گیا، برتن میں پانی ہے، امام حسین سے کہا بیٹا اپنے ہاتھوں کو اس پانی میں ڈال دو۔ حسین نے اپنا ہاتھ پانی میں ڈالا، وہ پانی ہند کے اوپر چھڑکا گیا، چھڑکتے ہی ساری بیماریاں دور ہو گئیں، آزا صحیح و سالم ہو گئے۔ ہند کہنے لگی بابا ایسا کریم گھرانہ چھوڑ کے ہم کہاں جائیں گے، کیوں نہ اسی گھرانے کی کنیزی اختیار کر لوں۔ ایک مدت تک ہند کنیز رہی اس گھرانے کی، اس کے بعد حالات زمانہ نے اسے یزید کے محل تک پہنچا دیا۔ آج اسے اطلاع ملی ہے کچھ اسیر آئے ہیں، آئی ہے تماشا دیکھنے کے لیے ہند نہیں آئی ہے، اسیروں کے حالات معلوم کرنے کے لیے آئی ہے، کن حالات میں ہیں۔ ہند جب قید خانے میں داخل ہو رہی تھی، زینب کبریٰ کی نگاہ ہند پر پڑی، زینب نے پہچان لیے تو وہی اپنی کنیز ہند آ رہی ہے۔ بہن ام کلثوم سے کہا بہن پہچانتی ہوئی کون آ رہا ہے، دیکھو اپنی کنیز ہند آ رہی ہے۔ دونوں بہنیں سر جھکا کے بیٹھ گئیں، ہند اپنی کنیزوں کے ساتھ آئی، کرسی کنیزوں نے وہاں لا کے رکھا جہاں جناب زینب بیٹھی ہوئی تھی، ہند کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد کہتی ہے بی بی ہو تم سر کیوں جھکائے ہوئے ہو، سر تو اٹھاؤ، من ایجلو سارا انتنا، کہاں کی رہنے والی ہو، کون ہو تم لوگ؟ جناب زینب نے سر جھکائے کہا نحنو من اسار نحنو من المدینہ، ہم لوگ مدینے کے رہنے والے ہیں، بس مدینے کا نام سننا تھا۔ ہند کرسی چھوڑ کے زمین پر بیٹھ گئی، جناب زینب فرماتی بی بی کرسی چھوڑ کے زمین پہ کیوں بیٹھ گئی؟ کہا مدینے والوں کے احترام میں، ہم تم مدینے کے رہنے والی ہو، تم مدینے کے گھر کے بارے میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتے، پوچھو کس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا میں اپنے مولا علی کے گھر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ جناب زینب نے کہا علی تو اس دنیا میں اب نہ رہے، کہاں وہ تو مجھے پتا ہے، لیکن میرا آقا حسین تو ہے، میری شہزادی زینب تو ہے، ان کے بارے میں جاننا چاہ۔ جناب زینب نے کہا یا ہند ان سالت عن الحسین، اگر تم حسین کے بارے میں جاننا چاہتی ہو فہذا راسہ بین یدی یزید، وہ جو یزید کے سامنے سر رکھا ہوا ہے کسی خارجی کا سر نہیں ہے، وہ حسین کا سر ہے۔ وہ انسان تھے ان زینب، اور اگر تم زینب کے بارے میں جاننا چاہتی ہو فہانا زینب، وہذہی ام کلثوم، میں زینب ہوں اور یہ ام کلثوم ہے۔ یہ سننا تھا ان سر پیٹنے لگی، سر پیٹتے ہوئے برہنہ سر دربار میں چلی گئی۔ جب یزید نے دیکھا کہ ملکہ برہنہ سر آئی ہے، بڑی غیرت آئی، اٹھا اٹھ کے اپنی ابا ہند کے سر پہ ڈال دیا۔ ہند نے کہا ویلک یا یزید، اے یزید لعنت ہو تیرے اوپر، اخذت کل حمیت علیہ، تجھے شرم آ گئی، غیرت آ گئی، تیری ملکہ دربار میں برہنہ سر آ گئی۔ وما اخذت کل حمیت علی بنات رسول اللہ، تجھے رسول زادیوں کے سلسلے میں شرم نہ آئی، ان کے چہروں کو اوریا کر دیا، در بدر پھرایا، انہیں قید خانے میں اسیر کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ قیامت کے دن ہمارا شمار شیعان امیر المومنین میں ہو سکے۔ پالنے والے وہ تمام تعلیمات اہل بیت جن پر عمل کر کے ہم آخرت میں انسان کی شکل پا سکتے ہیں، ٹھکانہ ہمارا بہشت بری ہو سکتا ہے۔ معبود ہمیں ان تمام تعلیمات کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جو مومنین و مومنات بیمار ہیں خصوصاً جن کے نام یہاں لیے گئے ہیں، بار الہا ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عنایت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، شیعان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ بار الہا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان، وجعلنا من اعوانه وانصاره۔ آتم حسین۔